الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون صدق الله العظيم سورة المؤمن کا ساتھ رکو ہم شروع کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہے اور اللہ ہی سے دعا کرنے کی پھر تلقین کی گئی ہے اور انسانی تخلیق کے مراحل کے بیان کے ذریعے سے اس بات کی طرف رہنمائی کی گئی ہے کہ جو اللہ انسان کو مختلف مراحل سے گزار کر پورا بنا دینے پر قادر ہے، موت دے بھی سکتا ہے، وہی اللہ دوبارہ انسان کو زندہ فرمائے گا قیامت کے دن۔ فرمائے گا اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، اللہ ہے جس نے بنایا تمہاری رات کو تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، والنہار مبصرا اور دن کو روشن بنایا، مراد ہے تاکہ اس میں تم کام کاج کر سکو۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ فضل فرمانے والا ہے لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہ ہے اللہ تمہارا رب، ہر شے کا پیدا فرمانے والا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فانا تؤفکون، پھر تم کہاں الٹے پھرائے جاتے ہو۔ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اسی طرح وہ لوگ الٹے پھرائے جاتے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ مرادی کے الٹے پھرائے جانے سے کہ وہ اپنی فطرت کے خلاف جاتے ہیں اور توحید کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، گویا کہ راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ ہے جس نے تمہارے لیے بنایا زمین کو قرارگاہ، جہ قرار رہنے کے لیے، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، وصورکم فاحسن صورکم، اور تمہیں صورت عطا فرمائی تو بہت عمدگی کے ساتھ تمہاری صورت گری فرمائی، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا، ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب، فتبارک اللہ رب العالمین، بڑی برکت والا ہے اللہ تمام جہان والوں کا رب۔ هو الحی لا الہ الا ہو، واللہ حی، از خود زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فدعوہ، اسی سے دعا مانگو، اسی کو پکارو، مخلصین له الدین، اپنی اطاعت اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ یہ توحید کے عملی تقاضے اس صورت میں دعا کے ذریعے سے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، مجھے منع کیا گیا ہے کہ من کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، پکارتے ہو۔ لما جاءنی البینات من ربی، جبکہ میرے پاس آ گئی ہیں روشن نشانیاں میرے رب کی جانب سے، وامرتو، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اسلم لرب العالمین، کہ میں اپنے آپ کو جھکا دوں تمام جہان والوں کے رب کے سامنے۔ هو الذی خلقکم من تراب، اب تخلیق انسانی کے مراحل، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا، ثم من نطفة، پھر نطفے سے، ثم من علاقہ، پھر علاقہ سے لٹکی ہوئی شے، ثم یخرجکم طفلا، پھر وہ تمہیں نکالتا ہے بچے کی طرح، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تمہیں باقی رکھتا ہے، مراد ہے تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، ثم لتکونوا شیوخا، تاکہ پھر تم اس کے بعد بوڑھے ہو جاؤ۔ یہ مراحل سے اللہ گزارتا ہے بڑی باریک بینی کے ساتھ۔ ومنکم من یتوفى من قبل، اور تم میں سے ہے کوئی جسے وفات دے دی جاتی اس سے پہلے ہی، چھوٹی عمر میں یا جوانی میں، بڑھاپے سے پہلے ہی، ولتبلغوا اجل مسمى، تاکہ سب اپنے وقت مقرر کو پہنچو تم، ولعلکم تعقلون، اور تاکہ یہ کہ تم عقل سے کام لو۔ یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، تمہارا اپنا کوئی اختیار نہیں، وہ اللہ چاہے تو تمہیں جوانی میں موت دے دے، چاہے بچپن میں موت دے دے، چاہے بڑھاپے میں دے، وہی اس بات کا قادر ہے کہ دوبارہ تمہیں پیدا فرما کر تم سے محاسبہ کرے گا۔ هو الذي يحيي ويميت، وهي الله جو زندہ بھی فرماتا ہے موت بھی دیتا ہے، فإذا قضى امرا فإنما يقول له كن فيكون، پھر جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ شے ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آٹھ رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ مبارکہ کا، جس میں منکرین کے انجام بد کا ذکر ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، انا یصرفون، وہ کہاں سے پھرائے جاتے ہیں، الذین کذبوا بالکتاب، وہ کہ جنہوں نے کتاب کو جھٹلایا، وہ بیما ارسلنا بھی رسولنا، اور اسے کہ جس کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، مراد نشانیاں معجزات، فسوف یعلمون، پس قریب وہ جان لیں گے۔ اب اس کے بعد عذاب کی سخت آیات کا یہاں پر ذکر ہے، اذ الاغلال فی اعناقهم والسلاسل، جب ان کی گردن میں طوق اور زنجیریں ہوں گی، یسحبون فی الحمیم، وہ گھسیٹے جائیں گے کھولتے ہوئے پانی میں، ثم فی النار یسجرون، پھر وہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے، ثم قیل لهم اين ما كنتم تشركون، پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کے سوا شریک ٹھہراتے تھے، من دون اللہ اللہ کے سوا. قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، وہ کہیں گے وہ تو ہم سے گم ہو گئے ہیں، بل ہم تو اس سے قبل کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے. كذلك يضل الله الكافرين، اسی طرح اللہ کفر کرنے والوں کو گمراہ فرما دیتا ہے. ذلك بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق، اس لیے کہ بدلہ ہے، یہ بدلہ ہے اس کا کہ تم زمین میں ناحق اتراتے تھے. وبما کنتم تبرحون، اور بدلہ اس کا کہ جس پر تم خوشیاں مناتے تھے، خوش ہو جایا کرتے تھے. ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے. فبئس مثوى المتکبرین، تو بڑا برا ٹھکانہ ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تکبر اختیار کیا. اللہم ربنا لا تجعلنا معهم، اے اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل نہ فرما. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین، فاصبر ان وعد اللہ حق، پس اے نبی صبر کیجئے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فإنا نرینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک فإلینا یرجعون، پس اگر ہم آپ کو اس کا کچھ حصہ دکھا دیں، یعنی عذاب کا جو وعدہ ہے کہ جو ہم اسے وعدے کرتے ہیں یا اس سے قبل ہی آپ کو وفات دے دیں، تو بہر صورت وہ ہماری طرف وہ لوٹائے جائیں گے. یعنی کہ اگر آپ انتقال کر بھی جائیں تب بھی یہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے، گو کہ دنیا میں عذاب ان پر آیا بدر کے وقت بھی اور دیگر اوقات میں بھی، لیکن یہ کہہ دیا گیا کہ اگر اللہ رسول تشریف لے بھی جائیں تو یہ مجرمین اپنے آپ کو بے خوف نہ سمجھیں، بلکہ اللہ کا عذاب بہرحال ان پر آ کر رہے گا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ، اور یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے. مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، ان میں سے کچھ ہے جن کا حال ہم نے آپ سے بیان کیا. قرآن کریم میں 26 انبیاء اور رسول کے نام لے کر ان کا ذکر کیا گیا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ہیں جن کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا، لیکن ہم سب کا ایمان یہ ہے کہ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِ، سورہ البقرہ آیت نمبر 25، کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک کا انکار نہیں کرتے. مجمل ہمارا سب پر ایمان ہے، جن کے واقعات معلوم فبہا، جن کے معلوم نہیں تب بھی ان پر ہمارا ایمان موجود ہے. وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله، اور کسی رسول کے روا نہیں تھا، جائز نہیں تھا کہ وہ کوئی نشانی لے آئیں اللہ کے حکم کے بغیر. فاذا جاء امر الله، جب اللہ کا حکم آ گیا، فقضي بالحق، انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا. وخسر هنالك المبطلون، اور اہل باطل اس وقت گھاٹے میں رہ گئے. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا آخری رکوع آ رہا ہے جس میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، گزشتہ مجرمین اور ہلاک شدہ لوگوں کا ذکر ہے، اور عذاب کے وعید بھی سنائی گئی ہے. اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ ہے جس نے تمہارے لیے جانوروں کو مسخر کیا، پیدا کیے. لترکبوا منہا ومنہا تاکلون، تاکہ تم ان پر سواری اختیار کرو اور بعض میں سے تم کھاتے ہو، مراد ان کے گوشت کو. ولکم فیہا منافع، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، دودھ حاصل کرتے ہو، چربی بھی استعمال میں آتی ہے، ہڈیاں بھی استعمال میں آتی ہیں، اور ان کا خون بھی پولٹری فیڈنگ میں استعمال ہوتا ہے. ولکم فیہا منافع، اور ان میں تمہارے لیے اور بھی نفع کی چیزیں ہیں. ولتبلغوا علیہا حاجۃ فی صدورکم، اور تاکہ تو ان کا سوار ہو کر اپنے کاموں تک جو تمہیں مقصود ہے وہاں تک پہنچ جاؤ. وعلیہا وعلی الفلک تحملون، اور ان جانوروں پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو. لیکن صرف یہی نہیں بلکہ جتنی اللہ نے نعمت عطا فرمائی بطور ٹرانسپورٹیشن کے، وہ ساری نعمتوں کی طرف اشارہ کہ یہ سب کچھ اللہ ہی نے عطا فرمایا. فَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، سورہ نحل آیت نمبر 18، سورہ ابراہیم آیت نمبر 34، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے. یہ قرآن کا وہ موضوع ہے جو ہر انسان کے لیے، پڑھا لکھا یا غیر پڑھا لکھا، امیر یا غریب، شہری یا دیہاتی، اعلیٰ ترین سائنٹیفک مائنڈ رکھنے والا یا انتہائی ان پڑھ آدمی، ہر ایک کے لیے قرآن کا بیسک موضوع کھلا ہوا ہے. قرآن کی تعلیم کہ غور و فکر کرو اور پہنچو اپنے رب کی معرفت تک، جھکو اس کے سامنے، اطاعت کرو اس کی. فیا آیات اللہ تنکرون، تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا، کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے. افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فینظروا، کہ وہ دیکھتے. کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. کانوا اکثر منہم واشد قوۃ واثارا فی الارض، تو وہ تعداد و قوت میں سے زیادہ تھے اور زمین میں آثار چھوڑنے کے اعتبار سے بھی. بڑے بڑے کھنڈرات ان کے آج موجود ہیں، بڑی بڑی عمارتوں کے کھنڈرات، اور پہاڑوں کو تراش کر انہوں نے محلات بنائے، سب کچھ ہے. لیکن فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، جو کچھ وہ کرتے تھے ان کے کچھ بھی کام نہیں آیا. یہی اللہ کی آیات زندہ ہیں ان لوگوں کے لیے جو گھمنڈ کرتے ہیں اپنی ٹیکنالوجی پر، امپروومنٹ کرتے ہیں اپنی ڈیولپمنٹس کے اوپر اور دنیا پر ظلم و ستم کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ہے 1400 برس پہلے کے مشرکین کے لیے بھی، ہر دور کے جابروں کے لیے، کہ کوئی بھی اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکا ہے۔ فلما جاءت رسلهم البینات، جب ان کے پاس ان کے رسول خود نشانیوں کے ساتھ آئے، فرحوا بما عندهم من العلم، تو اس علم پر وہ اتنانے لگے جو ان کے پاس تھا، ان کی ترقی، ان کی دولت، ان کی ٹیکنالوجی، ان کی عمارتیں اتنانے لگے۔ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور انہیں اس شر نے عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے ہم اللہ واحد پر ایمان لائے اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں جس کو ہم اس کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ لیکن ظاہری بات ہے جس وقت عذاب آ جائے، انسان کے انفرادی سطح پر موت آ جائے، اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ اس وقت تو فرعون نے بھی قبول کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اس سے قبول نہیں کیا گیا۔ فلم یکن ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، تو ایسا نہ ہوا کہ ان کا ایمان ان کو نفع دیتا جبکہ انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ سنت اللہ الذی قد خلت فی عبادہ، یہی سنت رہی ہے، یہی طریقہ رہا ہے اللہ کا ان لوگوں کے بارے میں بھی جو پہلے گزر چکے۔ وخسر هنالک الکافرون، اور اس وقت کافر گھاٹے میں رہ گئے۔ اس کے بعد سورہ حمیم السجدہ کا آغاز ہو رہا ہے، اس کا ایک اور نام سورہ فصلت بھی ہے۔ عرب سے جو مصحف چھپتے ہیں اس میں سورہ فصلت لکھا ہوتا ہے، ہمارے عام طور پر سورہ حمیم السجدہ اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں نام اس سورہ مبارکہ کے ہیں۔ اس سورت میں ہم دیکھیں گے کہ توحید کے عملی تقاضے کے ضمن میں دعوت اللہ کا موضوع سامنے آ رہا ہے۔ توحید صرف یہی نہیں کہ اللہ کو مان لیا جائے، یہ توحید کا تقاضا فقط اتنا ہی نہیں کہ اس کے بعد نماز ادا کر لی، چند سجدے ادا کر لیا اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نہیں، بلکہ یہ توحید انسان کو معاشرے تک لے کر جاتی ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ اللہ سے محبت کرتا ہو اور اس کی فرما برداری بھی کسی درجے میں کر رہا ہو لیکن معاشرے میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو اور اس کو تکلیف بھی نہ ہوتی ہو؟ ایک بچہ ہمارے گھر میں ڈنر سیٹ کا کوئی گلاس توڑ دے یا کوئی کپ توڑ دے تو ہمیں کس قدر غصہ آتا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے احکامات پامال ہوتے ہوں، اللہ کا دین مغلوب ہو، لوگ اللہ کے دین سے دور ہوں اور اس کو تکلیف بھی محسوس نہ ہوتی ہو؟ یا تو اس میں ایمان کی کمی ہے یا وہ ایمان کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہوگا۔ توحید کا تیسرا تقاضا جس مقام پر ہم دیکھ رہے ہیں تسلسل کے ساتھ، وہ ہے دعوت اللہ کی طرف۔ مزید اس صورت میں دیکھیں گے دعوت کا بیسک انسٹرومنٹ قرآن کریم ہے، اس کے مطالعے بھی گفتگو انشاءاللہ سامنے آئے گی۔ اس سورہ مبارکہ میں 6 رکوع اور 54 آیات ہیں۔ مشرکین کی مخالفت کا جواب بھی سورہ مبارکہ میں دیا گیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہم ہدایات بھی سورہ مبارکہ میں دی گئی ہیں۔ اس میں مزید ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آیات ابتدائی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، ابتدائی چند آیات، عتبہ بن ربیعہ بہت بڑا سردار تھا قریش کا، وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور اس نے پیشکش کی، اے محمد مال چاہیے تو مال دے دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بادشاہ چاہیے تو بادشاہ بنا دیتے ہیں، کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو وہ کرائے دیتے ہیں، معاذ اللہ تمہیں جنون ہو گیا تمہارا علاج کرا دیتے ہیں، اس شاعری کو چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورت کی ابتدائی آیات اس کو سنائی ہیں اور آیت نمبر 13 جب آئے گی میں عرض کروں گا انشاءاللہ آپ کے سامنے کہ وہ شخص رو دیا اور عتبہ وہاں سے بہت بڑا سردار، بڑا سوچے سمجھنے والا انسان تھا، وہ چلا گیا اور کہا کہ محمد کو اس کے حال پر چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شاعری نہیں کچھ اور ہے اس کے پاس۔ یہ تاثیر ان آیات اس شخص نے محسوس کی جو عربی کو جانتا تھا لیکن بہت بڑا مخالف قرآن تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم حروف مقطعات میں سے ہے، تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ قرآن نازل کیا گیا ہے اس اللہ کی طرف سے، اس ہستی کی طرف سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقوم یعلمون، یہ کتاب اس کی آیات واضح کی گئی ہیں، قرآن عربی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اول جن لوگوں کی طرف نازل کیا گیا ان کی زبان عربی تھی۔ مزید ہے کہ عربی دنیا کی سب سے زیادہ رچ زبان ہے، سب سے زیادہ فصیح زبان ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ سوال اگر اٹھتا ہے ذہن میں کہ صاحب ان کی تو زبان عربی تھی، ہم کیسے فائدہ اٹھائیں، یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، بے انصافی ہو گئی، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو 6000 زبانوں میں بھی نازل فرما سکتے تھے، لیکن پھر اس کتاب کو اتنے اہتمام کے ساتھ محفوظ رکھنا اس کو کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ اللہ نے ایک زبان میں نازل کیا، ایک قوم کو ڈیولپ کیا، اس قوم سے پوری سوسائٹی ڈیولپ کر کے دکھائی، اس دین کو اللہ نے نافذ کرا کے دکھایا اپنے رسول کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی مثالیں آج مائیکل اشارٹ دینے پر بھی مجبور ہے اور گاندھی بھی دینے پر مجبور ہے، اور اسکینڈینیوین کنٹریز کے سسٹمز کو ڈیولپ کرنے والے بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دینے پر مجبور ہیں۔ تو ایک پوری نسل کو اللہ نے ڈیولپ کر کے دکھایا اس قرآن کے ذریعے سے، اس نسل اس امت کی بھی ذمہ داری قرار پائی کہ وہ آگے انسانیت تک اللہ کے پیغام کو پہنچائے۔ یہی ایک نیچرل سا طریقہ آج کی دنیا میں بھی کہ کسی فن کو حاصل کرنا ہوگا جو کسی اور زبان میں ہے، یا تو اس زبان کو سیکھا جائے گا یا اس فن کے جاننے والوں کے پاس اپنے لوگوں کو بھیجا جائے گا وہاں سے سیکھ کر آئیں، اور اگر وہ فن وہ ٹیکنالوجی یا کسی بیماری کا علاج ہے وہ ڈاکیومینٹڈ ہے کسی ڈاکیومینٹیشن کے اندر تو اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے گا۔ تو آج ہمارا طریقہ کار بھی نیچرل ہونا چاہیے، یا تو اس قرآن کے عربی سیکھنے کی کوشش کی جائے، کچھ لوگ یہ کام کرے تاکہ ان ڈیپتھ نالج اس دین کے حاصل ہو، اس قرآن کے حاصل ہو، بقیہ کے لیے یہ ہے کہ وہ جو سیکھنے والے وہ رہنمائی دیں گے یا ٹرانسلیشن کے ذریعے سے تفاصیل کے ذریعے سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ کتاب الفصلت آیات ہو قرآن عربیہ، یہ کتاب اس کی آیات واضح کر دی گئی ہیں، قرآن عربی ہے، لقوم یعلمون ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں، بشیرا و نذیرا یہ خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا ہے۔ فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، سو میں سے اکثر نے اعراض کیا بس وہ سنتے نہیں ہیں۔ وقالوا اور انہوں نے کہا، قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہہ رہے ہیں تم ہمیں جس چیز کی طرف بلاتے ہو ہمارے دل پردوں میں ہیں، یہ ہے درمیان کی، بقی آذاننا بکر اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، ومن بیننا وبینک حجاب اور ہمارے تمہارے درمیان ایک پردہ ہے، فاعمل اننا عاملون تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کر رہے ہیں، یہ ہر درمی کی انتہا ہے کہ تم لاکھ ہمیں سنا لو ہمیں سن کر دینا نہیں ہے، یہ روش تھی ان کی، یہی روش یہود کے علماء کی بھی تھی اور یہودیوں کی بھی تھی۔ قلوبنا غلف، ہمارے دل تو بند ہے، تم لاکھ سناؤ ہمارے دل کے اندر کچھ جائے گا نہیں۔ یہی ہر درمی کبھی کبھی ان لوگوں میں آ جاتی ہے جو دین کی بات سننا ہی نہیں چاہتے اور دین داروں سے متنفر ہوتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر بھاگتے ہیں، اور ٹون یہ نہیں ہوتی تو کم سے کم ایٹیٹیوڈ یہی ہوتا ہے کہ ہم نے سننا نہیں ہے، ہم جس پر ہیں وہی صحیح ہے، چاہے وہ کس قدر گمراہی کیوں نہ ہو، ہم نے سننا نہیں ہے۔ فاعمل تم اپنا کام کرو، اننا عاملون ہم اپنا کام کرنے، اننا عاملون ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ قل اے نبی فرما دیجئے، انما انا بشر مثلکم، بے شک میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، ہاں یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، مجھ پر وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود معبود واحد ہے، فاستقیموا الیہ بس سیدھے رہو اسی کے حضور، یعنی کہ اس کی اطاعت اختیار کرو، واستغفروا اور اس سے مغفرت مانگو، وویل للمشرکین اور تباہی ہے بربادی ہے شرک کرنے والوں کے لیے، الذین لا یؤتون الزکاۃ جو زکات ادا نہیں کرتے، وہم بالآخرت ہم کافرون اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ یہ مقام مشکلات القرآن میں سے ہے، تفسیر میں مفسرین کو خاصی دشواری پیش آتی، اس کا حل یہ ہے کہ یہاں ذکر آ رہا ہے کہ وہ زکات نہیں دیتے تھے۔ اب نوٹ فرمائیے کہ مشرکین کے لیے جو آخری نبی تھے وہ اسماعیل علیہ السلام تھے، ان سے ڈھائی ہزار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2500 برس پہلے، اور ان کے فرائض کو قرآن یوں بیان کرتا ہے سورہ مریم آیت نمبر 55 میں، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ نماز کا بھی حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو اور زکات کا بھی دیتے تھے۔ مشرکین کے ہاں نماز تو چلی آتی رہی جیسے حج بھی چلا آتا رہا، لیکن خرافات کے ساتھ، برہنہ حج کرتے تھے، نماز بھی چلی آتی رہی خرافات کے ساتھ، ہم پڑھ چکے سورہ انفال آیت نمبر 39 میں، ان کی نماز کیا ہے بیت اللہ کے پاس، الا مقام و تصدیا، سیٹیاں اور تالیاں، جیسے آج ہمارے قوالیاں ہیں اور محفل سما ہے اور اس سے آگے بڑھ کے جو اور دور ہیں ان کے یہاں گانے ہیں، اتنی پابندی سے گانے سنے جاتے ہیں کہ جتنی پابندی قرآن نے نماز کے متعلق ہمیں کہی ہے۔ بہرحال نماز تو کسی نے کسی برے سے برے درجے میں ان کی تھی، بگڑی ہوئی فارم میں، زکات بالکل ختم ہو گئی تھی، اس کی طرف اشارہ یہاں ہے، وویل للمشرکین اور تباہی شرک کرنے والوں کے لیے، الذین لا یؤتون الزکاۃ جو زکات ادا نہیں کرتے۔ مزید نوٹ کر لیجئے، معلوم ہوا کہ یہ مشرکین کا وصف ہے کہ وہ زکات ادا نہیں کرتے۔ سورہ روم ہم پڑھ چکے آیت نمبر 32-33 میں، نماز قائم کرو، واقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، تو گویا نماز ادا نہ کرنا یہ بھی مشرکین کا کام، اور زکات ادا نہ کرنا یہ بھی مشرکین کا کام، حالانکہ ہمارے دین کے اندر یہ بہت بڑے پلرز ہیں، اللہ ہمیں ان کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ جو زکات ادا نہیں کرتے، وہم بالآخرت ہم کافرون اور وہ آخرت کے انکار کرنے والے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم اجر غیر ممنون ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اس کے بعد دوسرا رکوع سورہ مبارکہ کا آ رہا ہے، اس میں آسمان اور زمین کی تخلیق کا دن ہے 6 ایام کے حوالے سے، اور گزشتہ اقوام کا بھی ذکر ہے۔ اب نوٹ فرما لیجیے، آیت نمبر 9 سے لے کے آیت نمبر 12 تک یہ واحد مقام ہے جہاں ان 6 ایام کی قرآن نے تفصیل بیان فرما دی گئی جن کا ذکر کئی مرتبہ آیا کہ اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا فی ستۃ ایام چھ ایام میں. یہ بات عرض کی جا چکی کہ یہ ایام بھی متشابہات میں سے ہیں, ان کو پیریڈز کہا جا سکتا ہے, وہ چھ دن کوئی ہمارے حساب کتاب کے اعتبار سے نہیں, اور ہیں یہ متشابہات میں سے. لیکن یہ قرآن کا واحد مقام ہے سورہ حمیم السجدہ آیت نمبر 9 سے لے کے آیت نمبر 12 تک, کہ جس میں ان چھ ایام کی بھی کچھ تقسیم بیان کی گئی. مزید ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے کہ اس مقام کے حوالے سے قرآن کا انکار کرنے والے یا قرآن پر اعتراضات کرنے والوں کی طرف سے ایک اعتراض آتا ہے جس کا جواب دینا ضروری ہے. ترجمہ پہلے سماعت فرمائیے. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, اِنَّكُمْ لَتَفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ, کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو دنوں میں پیدا فرمایا, وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا, اور تم اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہو, ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ, وہ ہے رب تمام جہان والوں کا, وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا, اور اس نے اس زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے, وَبَارَكَ فِيهَا, اور اس میں برکت رکھی, وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ, اور اس نے چار دنوں میں ان کی خوراکیں مقدر کر دیں جو بھی اسباب ضروری تھے, سواء للسائلین, ہر ایک کی ضرورت کے مطابق اللہ نے مقرر فرما دیا. نوٹ کر لیجئے, بظاہر لگ رہا ہے کہ چھ دن مکمل ہو گئے, ایسا ہے نہیں, تفصیل آگے آئے گی. ثم سواء الى السماء, پھر یا ایٹ دا سیم ٹائم, دونوں ترجمے پاسبل ہیں, میں عرض کروں گا انشاءاللہ. ثم سواء الى السماء, پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف, وہی دخان, اور وہ دھوئے کی حالت میں تھا. اس کے متعلق نوٹ کر لیجئے, ایک بہت بڑا سائنٹیفک فیکٹ ہے جو اس دور میں ہمارے ہاں ڈیولپ ہوا, سائنس نے ہمیں بتایا کہ بگ بینگ سے پہلے جبکہ گیلیکسیز کی فارمیشن ہوئی, ایک نیبولا جو کہ بنیادی طور پر تھا اس میں ایکسپلوژن ہوا, پھر گیلیکسیز کی فارمیشن ہوئی, اس بگ بینگ سے پہلے جو کچھ بھی تھا وہ گیسز کی صورت میں تھا, اور ان گیسز کو ڈیفائن کرنے کے لیے جو بہترین ورڈ ہو سکتا تھا وہ اسموک کا ہو سکتا تھا, قرآن نے دخان کا لفظ اس مقام پر استعمال کیا. ثم استوى الى السماء وهي دخان, پھر اسے توجہ فرمائی آسمان کی طرف جبکہ وہ دھوئے کی حالت میں تھا, فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها, تو اللہ نے اس آسمان سے اور زمین سے کہا کہ تم دونوں آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے, مراد ہے کہ اللہ کے پابند ہیں یہ. قالتا اتینا طائعین, ان دونوں نے کہا کہ ہم خوشی سے حاضر ہیں, کل کائنات اللہ کے حکم کے تابع ہیں. فقضاهن سبع سماوات في يومين, پھر اللہ نے اسے دو دنوں میں سات آسمان بنا دیا. یہ لگتا ہے بظاہر کہ آٹھ دن ہو گئے, اس کی وضاحت ضروری ہے, میں عرض کروں گا انشاءاللہ. فقضاهن, تو نے بنا دیا سبع سماوات, سات آسمان, فی یومین, دو دنوں میں, واوحا بكل سماء امرها, اور اللہ نے ہر آسمان کو اس کا کام وہی فرما دیا, وزین السماء سماء الدنيا بمصابح, اور ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا, وحفظ, اور حفاظت کے لیے بھی, یعنی شیاطین سنگل لینے کی کوشش کریں تو ستارے ان کو مارے جاتے ہیں, یا شہاب ثاقب, ذلك تقدیر العزیز العلیم, یہ اندازہ مقرر کردہ ہے اللہ کا جو زبردست ہے خوب علم رکھنے والا ہے. اب قرآن بار بار کہتا ہے فی ستۃ ایام, چھ ایام میں, چھ ایام میں, چھ ایام میں. یہاں اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ آیت نمبر 2 فی یومین, دو دن میں پیدا کیا زمین کو, آیت نمبر 10 فی اربعۃ ایام, چار ایام میں زمین کے اندر اسباب اللہ نے رکھ دیے, آیت نمبر 12 فی یومین, دو دنوں میں اللہ نے آسمانوں کو پیدا کر دیا, ساتوں آسمانوں کو, تو 2 + 4 + 2 کتنے ہو گئے, 8 ہو گئے. قرآن کریم میں کانٹراڈکشن ہو گیا. جواب یہ کہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس میں کانٹراڈکشن نہیں ہو سکتا. سورہ النساء آیت نمبر 82, ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا, اگر یہ قرآن اللہ کی جانب سے, اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتا اس میں کثیر اختلاف ہوتا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ دنیا کی واحد کتاب ہے کہ جو اس دعوے کے ساتھ شروع ہوتی ہے, اس کتاب میں, اس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں, اس کے کانٹینٹس میں کوئی شک نہیں ہے. سورہ قاف آیت 27, لا مبدل لکلماتی ہی, اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. یہ ہے دعویٰ اس کتاب کا, کانٹرڈکشن کوئی نہیں ہے. بات سمجھنے کی ہے, وہ کیا, کل چھ ایام میں اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا. ایک تفسیر ہمارے بعض مفسرین نے جو احتیاط کر کے کی ہے, پہلے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں, لیکن اس سے بھی ایک بہتر تفسیر جو آپ کے سامنے رکھ دوں گا انشاءاللہ. وہ فرماتے ہیں یہ جو آیت میں 10 میں چار ایام کہا گیا, یہ کل چار ایام میں زمین کی پیدائش بھی شامل ہے اور زمین کا سجا دیا جانا بھی شامل ہے, اور آگے 2 ایام اور ہے تو یہ 6 ہو گئے. یہ تفسیر بھی زیادہ وزنی نہیں ہے. اس سے زیادہ وسیع بات کیا ہے, نوٹ کیجئے, آیت نمبر 11 میں ثم آ رہا ہے. ثم کے عام طور پر ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے پھر, اور بالکل صحیح ہے یہ ترجمہ اپنی جگہ پر, لیکن ثم کا استعمال عام طور پر اسی معنی میں استعمال ہونے کے ساتھ ساتھ زمانی ترتیب کو بیان کرنے کے لیے نہیں بلکہ ترتیب بیانی بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ یہ چیز بھی اور یہ چیز بھی. تو ثم کا استعمال ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے بعد یہ اور اس کے بعد یہ کے بیان کے لیے ہو, بلکہ یہ بھی اور یہ بھی ایٹ دا سیم ٹائم, ایٹ دا سیم ٹائم, ایٹ دا سیم ٹائم کے لیے بھی ثم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. سورہ الزمر آیت نمبر 6 میں الفاظ ہیں کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا, خلقکم من نفس واحدہ, اللہ نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس واحد سے, ثم خلق زوجہا منہا, پھر اس سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا. کیا اس سے مراد لی جا سکتی کہ آدم پیدا ہوئے, تمام انسان پیدا ہوئے, پھر ان کی زوجہ آدم کو پیدا کیا؟ نہیں. تو یہاں ثم آفٹر دس دیٹ کے لیے نہیں ہے, بلکہ بیان کے لیے ہے کہ یہ بھی اللہ نے پیدا کیا یعنی آدم علیہ السلام کو, تم سب کو بھی پیدا کیا آدم علیہ السلام کے ذریعے سے, اور آدم علیہ السلام کی زوجہ کو بھی پیدا کیا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ثم کا ترجمہ جہاں استعمال ہوتا ہے اس معنی میں کہ اس کے بعد, اسی طرح اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے گرامیٹیکلی لغت کے اعتبار سے, قرآن کے دیگر مقامات کی گواہی کے اعتبار سے اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے ایٹ دا سیم ٹائم. بٹ تو مسئلہ ہی نہیں, دو دن میں زمین, چار دن میں اس کی زیبائش آرائش, یہ چھ دن ایک اپنی جگہ ہو گئے, ٹھیک, اور دو ہی دن میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کر دیا, کوئی کانٹرڈکشن نہیں. اگر یہ کہا جائے ایک عمارت ہم نے تعمیر کی ایک سال میں, آٹھ مہینے لگے اس کے بیسمنٹ میں, چار مہینے لگے اس کے فلورز میں, تین مہینے لگے اس کی الیکٹریسٹی میں, تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آٹھ چار بارہ تین پندرہ, پندرہ مہینے میں مکمل ہوا؟ نہیں, ایک ہی سال میں مکمل ہوا. ٹوٹل بیسمنٹ بنانے میں کتنے مہینے لگے؟ آٹھ مہینے. اسٹوریز بنانے میں کتنے مہینے لگے؟ چار مہینے. وہ چار مہینے شروع کے چار مہینے بھی ہو سکتے ہیں, تیسرے سے لے کے تین چار پانچ چھ چھٹے مہینے تک کے بھی چار مہینے ہو سکتے ہیں, اور تین مہینے لگے الیکٹریسٹی کے اندر, وہ جو فلورز مکمل ہو گئے ان چار میں سے تین مہینے بھی ہو سکتے ہیں, یا بیسمنٹ کے دو مہینے اور فلور کے دو ایک مہینہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے. تو یہ تمام چیزیں اپنے اپنے اعتبار سے الگ الگ ہیں. ٹوٹل چھ ایام میں اللہ نے پیدا فرمایا, ان چھ میں سے دو میں زمین پیدا ہوئی اور چار میں اللہ تعالیٰ نے زمین کی آرائش کی, چھ ٹوٹل ہیں, اور انہی چھ میں سے دو میں سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا فرما دیا. کوئی کانٹرڈکشن قرآن کریم میں نہیں ہے. فقضاهن سبع سماوات فی یومین, پھر اللہ نے دو دنوں میں سات آسمان بنا دیے, واوحى فی کل سماء امرها, اور ہر آسمان کو ستام وحی فرما دیا, وزین السماء الدنیا بمصابیح, اور ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا, وحفظا, اور حفاظت کا ذریعہ بنایا, ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ تقدیر یہ مقرر کردہ ہے اللہ کا جو زبردست ہے خوب علم رکھنے والا ہے. فَإِنْ أَعْرَضُوا, پھر اگر وہ اعراض کریں, فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبردار فرما دیجئے میں تمہیں خبردار کرتا ہوں ایک چنگھاڑ سے, قوم عاد اور قوم ثمود جیسی چنگھاڑ سے جس سے کہ وہ ہلاک کیے گئے. اذ جاءتهم رسل من بین ایدیہم ومن خلفہم, جبکہ ان کے پاس ان کے رسول آئے ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی, مراد ہے ہر انداز سے ہر طرح سے رسول نے سمجھایا, اللہ تعبدوا الا اللہ, کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. قالوا, انہوں نے کہا, لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ, اگر ہمارا رب چاہتا تو ضرور فرشتے نازل کرتا, فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ, پس تم جس پیغام کے ساتھ بھیجے گئے ہوں ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں. اس کا جواب کئی مرتبہ آ چکا کہ زمین پہ کیونکہ فرشتے نہیں بستے انسان بستے ہیں, اللہ نے انسانوں کے لیے انسان کو ہی نمونہ بنایا, اگر بسنے والے فرشتے ہوتے اللہ کسی فرشتے کو ان کے لیے نمونہ بنا کر بھیج دیتا. فَأَمَّا عَادٌ, اب انجام پچھلی قوموں کا, فَأَمَّا عَادٌ, تو جو قوم عاد تھے, فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ, تو انہوں نے زمین میں تکبر اختیار کیا, بغیر حق, بغیر حق کے نہ حق, وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً, اور وہ کہنے لگے ہم سے زیادہ قوت میں کون ہے, اعتراض اس پر, اَوَلَمْ يَرَوْا, کیا وہ دیکھتے نہیں, اَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً, کہ اللہ ہے جس نے پیدا فرمایا وہ قوت میں ان سے زیادہ سخت ہے, وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ, اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ, پس ہم نے بھیجی ان پر نامبارک دنوں میں تند و تیز زوردار ہوا, لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا, تاکہ انہیں رسوائی کا عذاب چکھائے دنیا کی زندگی میں, ولعذاب الآخرة أخزى, اور آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کرنے والا ہے, وهم لا ينصرون, اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. ان پر شدید آندھی آئی سات رات آٹھ دن تک اور یہ تباہ کر دیے گئے. سورہ حاقہ آیت نمبر 7 میں اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ. وَأَمَّا ثَمُودُ, قوم ثمود کا ذکر ہے, وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، اور رہے قوم ثمود تو ہم نے انہیں راستہ دکھایا، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، تو انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں غفلت کو زیادہ پسند کیا، فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو انہیں زوردار چنگھاڑ آواز نے آ پکڑا، ذلت کے عذاب کی چنگھاڑ نے، اس کی سزا کے سبب جو کچھ کے وہ کیا کرتے تھے، جو کچھ کے وہ کیا کرتے تھے بطور سزا کے زوردار چنگھاڑ کا عذاب ان پر اللہ نے بھیج دیا، وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے اور جو تقوی اختیار کرتے تھے۔ اس کے بعد تیسرا رکوع سورہ مبارکہ کا ہے، جس میں انسانی اعضاء کی گواہی کا ذکر ہے ان کے اعمال کے لیے اور عذاب کی کیفیات بیان کی گئی، وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن اللہ کے دشمن جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے تو وہ درجہ بندی میں تقسیم کر دیے جائیں گے، حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے، اللہ کے پاس، شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئیں گے، مراد ہے آگ کے پاس، حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ جب اس آگ کے پاس آئیں گے، شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کی سماعت اور ان کی بصارت اور ان کی کھالی گواہی دیں گی اس پر جو کچھ کے وہ کیا کرتے تھے، وقالوا لجلودهم بما شهدتم علينا، اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی، قالوا، وہ جواب دیں گی کھالے ان کی، انطق الله الذي انطق كل شيء، اللہ نے ہمیں گویائی قوت بولنے کی عطا فرمائی، اس نے ہر شے کو بولنے کی قوت عطا فرمائی، وهو خلقكم اول مره، اور اس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا فرمایا تھا، والیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ تین اعضاء کی گواہی اس مقام پر آ گئی، ہمارے کان بھی گواہی دیں گے، ہماری آنکھیں بھی گواہی دیں گی، ہماری کھال بھی گواہی دے گی۔ اعتراض ذہن میں پیدا بھی ہوا تو خود کھالوں کا جواب اللہ نے رکھ دیا کہ وہ اللہ جو ہر شے کو قوت دے سکتا ہے بولنے کی، ہر شے کو اس نے بولنے کی قوت دی ہے، وہ ہر شے کو دے سکتا ہے تو کھال کو بھی بولنے کی صلاحیت دے سکتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 ہم پڑھ چکے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی شے نہیں مگر یہ کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ نے اس کو زبان دی ہے لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ جو اللہ آج ہمارے اتنے بڑے وجود میں چھوٹے سے لوتھڑے یعنی زبان کو بولنے کی قوت دے سکتا ہے، وہ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے، ان کھالوں کو بولنے کی قوت عطا فرما دے۔ جبکہ آج میڈیکل سائنس نے بتایا کہ جانوروں کی کھالوں سے ٹیشوز لے کر اب ڈسکس بنا لی گئی، اسٹوریج کیپیسٹیز بنا لی گئی جو کہ کئی زیادہ ڈیٹا اسٹور کر سکتی ہیں عام ڈسکس کے مقابلے میں، تو نہ جانے اللہ کا کیا سسٹم ہوگا، انہی کھالوں کو اللہ بولنے کی قوت دے دے گا، قوت گویائی دے دے گا۔ یہ ہے ہمارے اعضاء جو ہمارے خلاف ہو جائیں گے، جن کے لیے بڑی توانائی ان کو ہم فراہم کرتے ہیں، اتنی کہ کبھی اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں، جن کو سکون فراہم کرنے کے لیے بڑی محنتیں کرتے ہیں، اتنی کہ اللہ کو بھی بھلا بیٹھتے ہیں، یہ ہمارے اپنے نہیں رہیں گے، یہ ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے قیامت کے دن، یہ گھر کے بیدی ہیں جو ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ انتقل اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں قوت گویائی دی اس اللہ نے جس نے ہر شے کو بولنے کی قوت عطا فرمائی، وہو خلقکم اول مرہ، اور اسے تمہیں پیدا فرمایا پہلی مرتبہ، والیہ ترجعون، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، وما کنتم تستطیرون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، اور تم پردہ نہیں کرتے تھے، بچتے نہیں تھے کہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری یہ کھالیں، ولیکن ظننتم، بلکہ تم نے گمان کر لیا تھا، ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، کہ اللہ نہیں جانتا بہت کچھ جو کچھ کہ تم کرتے ہو۔ یہ بھولتا انسان تبھی گناہ کرتا ہے اگر یاد رہے کہ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، اگر یاد رہے ہوا معاکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اگر یاد رہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شہر سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو گناہ نہ ہو، بھول جاتے ہو، گناہ ہو جاتے ہیں۔ وَذَلِكُمْ ظَنَّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْضَاكُمْ، تمہارے اس گمان نے کہ جو تم نے اپنے رب کے متعلق کیا تھا تمہیں ہلاک کر دیا، فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم ہو گئے خسارہ پانے والوں میں سے، فَيَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، پھر اگر وہ صبر کریں تو جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، وَيَسْتَعْتِبُوا، اور اگر وہ معافی چاہیں، فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ، تو معافی قبول کیے جانے والوں میں سے نہیں ہوں گے۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور ہم نے ان کے کچھ ہم نشین مقرر کر دیے، فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، تو ان برے ساتھیوں نے ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھا دیے جو ان کے آگے تھے اور جو ان کے پیچھے تھے۔ یہ ہے دنیا کی دوستیاں، انسان کو دیکھنا چاہیے وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ سورہ فرقان میں ہم پڑھ چکے آیت نمبر 27 28 29 میں، بندہ حسرت سے کہے گا کاش میں نے رسول کے راستے کو اختیار کیا ہوتا، کاش فنا دوست کو اختیار نہ کیا ہوتا، یہ تو مجھے لے ڈوبا. یہ کون ہوتے ہیں؟ جو شیطان کے ایجنٹ ہوتے ہیں. قرآن کی آخری آیت من الجنت والناس، انسانوں میں سے بھی ایجنٹس، جنات میں سے بھی ایجنٹس، جو انسانوں کے اعمال ان کو متعین کر کے دکھاتے ہیں اور رب سے دور کر دیتے ہیں. وقیدنا لهم قرآنا، اور ہم نے ان کے لیے کچھ ہمنشین دوست مقرر کر دیے. فزینوا لهم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تو انہوں نے ان کے لیے آراستہ کر دکھایا جو کچھ ان کے آگے ان کے پیچھے تھے، یعنی ان کے اعمال. وحق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، اور ان پر بات ثابت ہو گئی، یعنی اللہ کی وہ بات، اشارہ سورہ اعراف آیت نمبر 18 کی طرف ہے. اللہ نے شیطان کے متعلق کہا جو شیطان کی پیروی کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالے گا، جنات اور انسانوں میں سے. وحق علیہم القول، اور ان پر قول یعنی اللہ کی بات پوری ہو گئی. فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، ان امتوں پر جو گزر چکی ہیں ان سے قبل جنات اور انسانوں کی. انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ خسارہ پانے والے تھے. اس کے بعد 14 رکوع اس سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے، جس میں مشرکین جو مخالفت کرتے تھے قرآن کی اس کا ذکر ہے، اور مجرمین کا انجام بیان کیا گیا، اور استقامت جو اعمال صالحہ میں چوٹی کا عمل ہے اس کا ذکر انشاءاللہ آئے گا. فرمایا کہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا کہ تم یہ قرآن مت سنو. والغوا فیہ، اور مراد یہ ہے کہ کوئی سن رہا ہو، سنا رہا ہو. والغوا فیہ، اس میں شور مچاؤ. لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ. یہ ہتھکنڈے بھی تھے ان کے، مشرکین مکہ کے، اور یہ ان کا یقین اور ایمان تھا کہ اس قرآن کو جو سنتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے. تبھی وہ جادو بھی کہتے تھے. وہ دیکھ رہے تھے کہ بلال نے قرآن سنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جان دینا گوارا ہے، کلمہ چھوڑنا گوارا نہیں ہے. وہ دیکھ رہے تھے مصعب نے سنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے گھر کی جو بھی سہولیات تھی، مال و اسباب چھوڑنا گوارا ہے، برہنہ نکالا گیا ان کو، لیکن یہ کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں. وہ دیکھ رہے تھے کہ خباب نے سنا رضی اللہ تعالیٰ، جو لوہار کا کام کرتے تھے، ان کو لٹا دیا گیا انگاروں پر، اور ان کی چربی جو پگلی اس سے انگارے بجے جو ہے پورے وجود پر ان کے انگاروں کے نشان ہی نشان تھے. لیکن یہ دیکھ رہے تھے کہ خباب نے قرآن سن لیا، لیکن خباب جو ہے وہ کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں. اس کو وہ جادو کہتے تھے کہ یہ تو قرآن بدل دیتا ہے زندگیوں کو. اس لیے طے کیا کہ مت سنو اس قرآن کو، اور جو لوگ سن رہے ہیں ان کے سننے میں شور پیدا کرو. یہ ہتھکنڈے تھے ان کے. دو باتیں اس میں سمجھنے کی. پہلی بات، اتنا یقین اس زمانے کے مشرک کو تھا کہ قرآن سے بدلتی ہے زندگی. آج کے مسلمان کو یقین نہیں ہے، حالانکہ قرآن کہتا ہے اس سے ایمان بڑھتا ہے، قرآن کہتا ہے اس سے اللہ کی رحمت ملتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ اس سے ہدایت ملتی ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں مسلم شریف میں اللہ اس قرآن کی بدولت عروج عطا فرمائے. لیکن مجال ہے کہ امت ایز اے ہول ٹس سے مس ہونے کو تیار ہو. ہے ٹائم لوگوں کے پاس، پیسہ اس سے زندگی بدل جاتی ہے لوگ کہتے ہیں، کوالیفیکیشن اس سے ہمارے حالات بدل جائیں گے لوگ کہتے ہیں، بزنس ایکسپینڈ ہوگا تو ہمارے مزے آ جائیں گے، ہماری تکالیف بدل جائیں گی، لوگ مانتے ہیں. لیکن اس مشرک کی طرح آج کا مسلمان کم از کم یہ ماننے کو تیار نہیں کہ قرآن سے زندگی بدل جاتی ہے. وہ مانتا تھا، قرآن کو نہیں مانا اس نے، قرآن کی اس تاثیر کو مانا کہ قرآن بدل دیتا ہے زندگی کو. ایک بات، اس سے ہمیں شرم آنی چاہیے، اس سے ہمیں حیا آنی چاہیے. اس مشرک کو دیکھ کے حیا کر لیں اور آ جائیں قرآن کی طرف. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. نمبر دو، ان کے ہسبینڈ نے قرآن سے روکو لوگوں کو. لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب رہو. یہ قرآن سنیں گے، یار پیریڈکس، یہ تو بدل جائیں گے، آخرت کے طالب ہو جائیں گے اور ہمارے مخالف ہو جائیں گے، اور ان کا دین غالب ہو جائے گا. لعلکم تغلبون، ان کے قرآن سننے میں شور پیدا کرو تاکہ تمہیں غلبہ مل سکے. یہی منصوبے جیوز کے ان کے پروٹوکولز میں آج بھی ڈاکیومینٹڈ موجود، جس طرح اسپورٹس کے ذریعے سے اور میڈیا کے ذریعے سے، شو بس کے ذریعے سے اور فیشنز کے ذریعے سے، اور آگے جائیں فلم اور ڈراموں کے ذریعے سے، کس طرح ان کو اور خاص طور مسلمانوں کو کنٹرول لے کرنا، اور واقعی ان کی پلاننگ کامیاب رہتی ہے. پھر یہی روش چرچل کی بھی، اس نے کہا مسلمانوں کو روکنے کو قرآن سے دور کرنا ہوگا. یہی اتاترک نے کیا ترکی کے اندر، یہ لارڈ مکالے یہاں کر کے گیا کہ وہ نظام تعلیم دے جاؤ کہ نہ یہ مسلمان رہیں گے اور نہ یہ کافر بنیں گے. ودب دبی نہ بین ذلک، ادھر نہ ادھر کے نہ ادھر کے درمیان میں لٹکے رہیں گے. اور آج ہمارا حال یہی ہے. اور یہ میں آپ کو سنا چکا، پی ٹی وی کا پہلا مینیجر، اس کے الفاظ کیا کرنا ہمیں، ان کے ذہنوں کو ختم کرنا ہے. حکمران جس طرح لے جانا چاہیں گے، جس طرح لے کے جائیں گے ان کو ہم، اور دور رکھیں گے دنیا کے دھندوں سے. رمضان میں ان کو کرکٹ کے ورلڈ کپ سکھاؤ، رمضان میں ان کو کرکٹ کے میچز دکھاؤ، تاکہ یہ دور ہو جائیں. یہ پلاننگ ساری ہے. اب تو ایک چینل کیا کئی چینلز موجود ہیں. یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ شیطانی ہتھکنڈے رحمانی کلام سے دور کرنے کے لیے, اور اس اعتبار سے فی زمانہ یہ شیطان اور اس کے ہتھکنڈے کامیاب جا رہے ہیں. زندہ کتاب قرآن, انہوں نے کہا وقال الذین کفروا, ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا, لا تسمعوا لهذا القرآن, اس قرآن کو مت سنو, والغوا فیہ, اور اس میں شور پیدا کرو, لعلکم تغلبون, تاکہ تم غالب آ جاؤ. رحمان کے ماننے والوں کو کیا کرنا ہے شیطان کے مقابلے میں؟ ان کو قرآن سننا بھی ہے, ان کو قرآن سمجھنا بھی ہے, ان کو قرآن سنانا بھی ہے, ان کو قرآن پھیلانا بھی ہے, اور ان کو قرآن کا داعی بن کر کھڑا ہونا ہے. یہی اس قرآن کے حقوق ہیں. اس پر ایمان لانا, اس کی باقاعدہ تلاوت کرنا, اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا, اس پر عمل کرنے اور کرانے کی کوشش کرنا. اور ہم نام لیوا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, انہوں نے اپنا بہترین تجارتی سرمایہ ختم کیا, تجارت چھوڑی اس قرآن کو پھیلانے کے لیے. اور فرمایا بخاری شریف کی حدیث میں, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائیں. اللہ ہمیں اس حدیث کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہم رحمان کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والے نہیں, بلکہ رحمان کے راستے کو لوگوں کے لیے کھولنے والے, ان کو دکھانے والوں میں شامل ہوں. اللہ ہمیں اس قرآن سے جڑنے کی اور اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ, پس ہم کافروں کو ضرور سخت عذاب چکھائیں گے, اور یقین ہم ان کے بدترین اعمال کا انہیں ضرور بدلہ دیں گے. ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ, یہ ہے اللہ کے دشمنوں کا بدلہ جہنم. لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ, اس میں ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, ہمیشہ بھی کا گھر اس میں ہوگا ان کے لیے. جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون, یہ اس کا بدلہ ہے جو کچھ کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس, اور کافر کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں وہ دونوں دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا, جنات میں سے اور انسانوں میں سے. نجعلهما تحت اقدامنا, کہ ہم ان دونوں کو اپنے پاؤں تنے روند ڈالیں. لیکونا من الاسفلین, تاکہ وہ پستی والوں میں سے ہو جائیں. لیکن ظاہری بات ہے کہ اس حسرت کا کوئی فائدہ نہیں. دنیا میں برغلاوے میں آ گئے تو گئے کام, بچنے کا موقع دنیا میں تھا, وہاں کسی پر لان تان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. اس نے تو شیطان بھی کہہ دے گا فلا تلومونی ولومو انفسکم, مجھے ملامت نہ کرو, اپنے آپ کو ملامت کرو, میں نے پھوکے ماری تھی, موقع تم نے دیا تھا, نہ آج میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں نہ تم میرے کسی کام آ سکتے ہو, میں تو ڈوبا ہی تو ڈوبا تمہیں بھی لے کر ڈوبا ہوں. اس حسرت سے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اللہ دکھا دے کہ انہوں نے گمراہ کیا تھا, ہم اپنے پاؤں تلے ان کو رون ڈالیں, ان کو اسفلین پس لوگوں میں سے کر دیں, اس کے پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کے بعد قرآن کریم کا ایک اور بڑا جامع مقام آ رہا ہے. جامع کہنے سے مراد یہ عرض کیا جا چکا, قرآن کریم نے وقفے وقفے سے اللہ تعالیٰ نے ہماری آسانی کے لیے دین کے تقاضوں کو بڑی جامعیت کے ساتھ بیان کر دیا. انہی میں سے ایک مقام آ رہا ہے آیت نمبر 30 سے لے کے آیت نمبر 36 تک, اور یہ مقام بھی اس منتخب نصاب میں شامل ہے جس کے مطابق میں عرض کر چکا ہوں کہ جس کو محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے عوام الناس میں قرآن فہمی کے لیے منتخب فرمایا. بڑے جامع مقامات ہیں قرآن کریم کے. مقصد اس منتخب نصاب کا یہ کہ عام مسلمان کے سامنے قرآن کی دعوت کا خلاصہ آ جائے, اور دین اس سے کیا مطالبات کرتا ہے یہ بات کلیئر ہو جائے. یہی کیو ٹی وی پہ اس کے دروس تفصیل سے آتے رہے, آڈیو ویڈیو سیڈیز اور کیسٹس میں اویلیبل ہے, انگلش میں بھی اردو میں بھی. اسی کے کورسپونڈنس کورسز بھی کرائے جاتے ہیں ہمارے قرآن اکیڈمی جو لاہور میں, اس کے ذریعے سے اس میں بھی یہ مقام آیت نمبر 30 سے لے کے 36 تک شامل ہے. اور نوٹ فرما لیجئے کہ اعلیٰ ترین جو بعض باتیں ہیں ایمان عمل کے اعتبار سے, ان کا بیان اس مقام پر آ رہا ہے. فرمایا ان الذین قالوا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ, اللہ ہمارا رب ہے, ربوبیت پر یقین کامل, ثم استقاموا, پھر اس پر ڈٹ گئے, تتنزل علیہم الملائکہ, ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں, اللہ تخافوا ولا تحزنوا, یہ کہتے ہوئے کہ نہ تم خوف کرو اور نہ تم غم کرو, وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, اور جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے. اب اس میں چند باتیں سمجھنے کی. سب سے پہلے ربنا اللہ, رب جو ابتدا سے لے کے انتہا تک ہر ضرورت کو پورا کر رہا ہو. اللہ کی ربوبیت پر بندے کا ٹھک جانا یقین کا, یہ ایمان کی چوٹی ہے. اللہ کو رب مان کر اس پر ٹھک جانا اس کا دل, یہ ایمان کی چوٹی ہے. تو مستقامو, اور پھر اسی ربوبیت پر ڈٹ جانے کے ساتھ استقامت عمل, یہ اتنی اہم شے ہے ایک صحابی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دین کے معاملے میں نصیحت فرمائیے، جامع ہو لیکن مختصر. آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ، کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر، تو مستقم پھر اس پر ڈٹ جاؤ. تو یہ گویا کل اعمال صالحہ کو اس استقامت میں بیان کر دیا گیا. گویا اس لفظ استقامت ایک بہت بڑی قیامت پوشیدہ ہے. اب یہ استقامت کیا ہے؟ ڈٹ جانا، جم جانا. یہ ظاہری اعتبار سے بھی ہے، باطنی اعتبار سے. ظاہر میں کیا؟ اللہ نے جو حکم دیا اس پر عمل کرنے، اور جن باتوں سے منع کیا ان سے رکنے کے لیے ڈٹ جانا. یہ ظاہر میں استقامت. اور باطن میں کیا ہے؟ شکر کے جذبات دل میں، توکل اللہ کی ذات پر. مصیبت آئی، اللہ کا حکم تھا راضی برضائے رب رہنا. امیدیں، اللہ سے وابستہ ہونا. خشیت سب سے بڑھ کر اللہ کی ہونا. یہ باطن کی استقامت ہے. یہ ہے اعمال صالحہ کی چوٹی. تم استقامو کیا ہے ان کے لیے؟ تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہتے ہوئے کہ نہ خوف کرو نہ غم کرو. فرشتوں کا نزول دنیا میں بھی ہوتا ہے، کہیں وحی کے لیے، کہیں کچھ قوموں کی بربادی کے لیے، کہیں اہل ایمان کی مدد کے لیے بدر اور احد میں، کہیں روح قبض کرنے کے لیے. ساتھ ہی فرشتے اس کام کے لیے گزرتے ہیں کہ وہ اہل ایمان کو باطنی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے سپورٹ کرتے ہیں، بلکہ موٹیویٹ کرتے ہیں عمل کے لیے. اور اللہ نے بیلنس کیا. شیطان چھپی ہوئی شے بھڑکاتا ہے، ہمیں برائی کی طرف دعوت دیتا ہے. فرشتے اہل ایمان اگر ایمان پر ہوں تو ان کو وہ نیکی کی طرف رغبت دلاتے ہیں. بعض اوقات دل چاہتا ہے نا، یہ تو نہیں کہہ رہے خامہ خواہ، لیکن دل چاہتا ہے کہ نیکی کریں. بعض اوقات دل چاہتا ہے برائی کرے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ شیطان کی طرف سے جیسے چوک ہوتی ہے، ایسے ہی فرشتوں کی طرف سے موٹیویشن. فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم نہ خوف کرو نہ غمگین ہو جاؤ. یہی فرشتوں کا نزول قرآن کریم کی محافل میں شریک لوگوں پر بھی ہوتا ہے. مسلم شریف کی روایت، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب بھی اللہ کے بندے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، اس کی کتاب کو سننے سنانے کے لیے، سیکھنے سکھانے کے لیے، چار برکات ملتی ہیں. اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے نازل ہوتے ہیں، اللہ ان کو سکینت کی کیفیت عطا فرماتے ہیں، اور اللہ اپنے مقرر فرشتوں کے سامنے اپنے ایسے بندوں کا ذکر فرماتے ہیں. الحمدللہ ہم بھی محض اللہ کے فضل سے صرف اس کی کتاب کو سیکھنے سکھانے کے لیے جمع ہوئے. اللہ ہمیں اس عمل میں مزید استقامت دے، اور ان برکات سے ہمیں بہرہ مند فرمائے. تو یہ فرشتوں کا نزول کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کرو نہ غمگین ہو جاؤ. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور اس جنت کی خوشخبری لو جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا. یہ اطمینان دے دیا جاتا ہے ان کو انجام کے اعتبار سے. نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے ولی ہیں، دوست ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، اور تمہارے لیے اس میں ہوگا جو کچھ تمہارے دل چاہیں گے. ولکم فیہا ما تدعون، اور تمہارے اس میں وہ کچھ ہوگا جو تم مانگو گے. اس آیت کا حوالہ کئی مرتبہ آ چکا ہے، یہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 31 ہے. جو چاہو گے ملے گا. دو قسم کی نعمتیں یہاں پر آئیں. ایک، انسانوں کے انسٹنکٹس سیم ہیں، پیاس ہے تو کچھ مشروب چاہیے، سیم چیز. تو جو جی چاہیں گے، جبلت میں انسٹنکٹس ہیں، وہ بھی ملے گا. اور پھر ایک، ہر انسان کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو کچھ مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا. دو نعمتیں ہو گئی. ایک تیسری جس کا ذکر ہے سورہ قاف آیت نمبر 35 میں، وَلَدَيْنَا مَزِيد، ہمارے پاس اور بھی ہیں. اور جس کے بعد بخاری شریف کی حدیث میں، وہ نعمتیں کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے اس کے متعلق سنا نہیں، اور کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک بھی نہیں گیا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور اس میں تمہارے لیے جو تمہارے جی چاہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس میں تمہارے لیے وہ ہوگا جو کچھ تم مانگو گے. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، یہ ضیافت ہے، ابتدائی مہمانی ہے اس ہستی کی طرف سے جو بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. یہ نزول کہتے ہیں ابتدائی مہمانی کو. مسافر آیا، فوراً جو پیش کریں گے مہمان کو وہ نزول ہے، اور اصل ضیافت بعد میں. تو قرآن و سنت میں جو اسپیسیفکلی نعمتیں بیان کی گئیں وہ تو نزول، اصل کی حقیقت میں عرض کر چکا، وہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک نہیں گیا. نزلا من غفور رحیم، یہ ابتدائی مہمانی ہے اس ہستی کی طرف سے جو بہت بخش دینے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے. اس کے بعد پانچواں رکوع اس سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے، جو کہ آخری رکوع ہے. اس میں دعوت اللہ کا موضوع ہمارے سامنے آئے گا، عمدہ اخلاق کی تلقین کی گئی ہے، اور اللہ کی نشانیوں کا ذکر بھی ہے، اور عذاب کی وعید سنائی گئی ہے اور مشرکین کے شرک کا ردی کیا گیا ہے. فرمایا کہ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ, اس سے بہتر بات اس کی ہوگی جس نے دعوت دی اللہ کی طرف. اب یہ ہے کیا, انسان کے پاس سب سے بہترین صلاحیت بولنے کی صلاحیت. یہ صلاحیت پازیٹو بھی استعمال ہو سکتی ہے, نیگیٹولی بھی. کہیں جھوٹ اور غیبت کے لیے, کہیں گانے گانے کے لیے, کہیں گالیاں بکنے کے لیے, کہیں جھوٹے مقدمات میں وکالت کرنے کے لیے, اور کہیں کسی کے درمیان جھگڑا پیدا کرنے کے لیے. یہ برا استعمال. اس کا پازیٹو استعمال بھی ہو سکتا ہے, اپنے مال کو بیچنے کے لیے جائز طریقے پر, اپنے پروفیشنز کے اندر, ٹیچنگ کے لیے, وکالت جو جائز مقدمات ہو ان کے اندر, ٹھیک ہے. یہ پازیٹو نیگیٹو تو ہے, لیکن بہترین صلاحیت انسان کے پاس اس کی زبان. اعلیٰ ترین استعمال اس کا کیا ہے؟ اس کا اعلیٰ ترین استعمال اس کو استعمال کرنا ہے اللہ کی طرف دعوت دینے کی. اس سے بہتر کوئی استعمال نہیں. اللہ نے بہترین اندازے پر انسان کو پیدا کیا, بہترین صلاحیت دی ہے. انسان توپ سے مکھی مارنا شروع کر دے تو بڑی حماقت کی بات ہوگی. اللہ نے بہت اونچے لیول پر انسان کو پیدا کیا. سورۃ تین آیت نمبر 4, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین اندازے میں پیدا کیا. اسی انسان میں اللہ کی روح میں سے کچھ بھوکا گیا. سورہ صاد کی آیت نمبر 72 اور سورہ ہجر کی آیت نمبر 29 میں تفصیل آ چکی ہے. اور اللہ نے اس انسان کو تمام مخلوقات اور فضیلت عطا فرمائی. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70 میں تفصیل آ چکی ہے. تو اعلیٰ ترین کام کرنا چاہیے نا انسان کو. دعوتیں کئی ایک ہیں, کئی فرقہ واریت کی, کئی تعصبات کی, کئی اپنے اپنی زبان کی دعوت, کئی اپنے اپنے علاقے کی کا دعوت, کئی اپنے اپنے نظریے کی دعوت. اعلیٰ ترین دعوت دعوت اللہ, اس سے بہتر بات اس کی ہوگی جس سے دعوت دی اللہ کی طرف. اس سے بہتر کوئی دعوت نہیں ہو سکتی. اللہ ہمیں دائی الی اللہ بننے کی توفیق دے. یہی صفت ہی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و بشیرا و نذیرا و داعیا الی اللہ. سورہ آداب آیت نمبر 46 میں آپ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں, اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ہاں, دعوت الی اللہ, اللہ کی طرف دعوت, کسی شخصیت کی نہیں, کسی پیر صاحب کی نہیں, کسی مخصوص کتاب کی نہیں اپنی بنائی ہوئی, کسی مسلک کی نہیں, کسی جماعت کی نہیں, الی اللہ, دعوت اللہ کی طرف ہوگی اور متفق علیہ امور کی دعوت ہوگی. تفصیل ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, اور اس سے بہتر دعوت اس کی بات اس کی ہوگی جس نے دعوت دی اللہ کی طرف. وَعَمِلَ صَالِحًا, اور اس نے عمل کیا نیک. دعوت تو دیر عمل نیک نہیں ہے, تو دعوت سے لوگ دور ہو جائیں گے, متنفر ہو جائیں گے, دعوت میں تاثیر بھی پیدا نہیں ہوگی. قرآن کہتے سورہ البقرہ آیت نمبر 44, لوگوں کو نیکی کا حکم دے تو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. قرآن کہتے سورہ صف آیت نمبر 2 اور 3 میں لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ, تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. یہ بات اللہ کو انتہائی بیزار کرنے والی ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں. قول اور فعل میں تضاد اللہ کو ناپسند, قول اور فعل میں تضاد, اس سے دعوت متاثر ہوتی ہے. وَعَمِلَ صَالِحًا, اور اس نے عمل کیا نیک. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور اسے کہا کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں. بڑا اہم جملہ ہے بھائی, میں بھی تم میں سے ہوں. یعنی کہ تم من دیگر, تم تو دیگری, وہ والی بات نہیں ہے. یہ فرقہ واریت کی بھی نفی کرتا ہے. میں کسی مخصوص کلر والا, مخصوص جھنڈے والا, مخصوص نام والا قطعا نہیں. اننی من المسلمین, میں مسلمانوں میں سے. اس سے فرقہ واریت کی نفی ہو جاتی ہے. عاجزی بھی ہے بھائی, میں تمہارے جیسے ہی, تمہارے تم بھی اللہ کے بندے, میں بھی اللہ کا بندہ, جو تمہارا رب وہ میرا رب بھی ہے. اس سے عاجزی کا اظہار ہے. اور مزید, میں مسلم ہوں, تم بات نہیں مانے تمہاری مرضی ہے. یہ کلمہ عظیمت ہے. میں بہرحال اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہوں, اللہ مجھے اس کی توفیق دے. یہ اعلان اور ہو جاتا ہے کلمہ عظیمت کے اعتبار سے. یہ بڑی اہم آیت دعوت اللہ کے حوالے سے. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ, اور اس سے بہتر بات اس کی ہوگی جسے اللہ کی طرف دعوت دی. وعمل صالحا, اور عمل کیا اس نے نیک. وقال انی من المسلمین, اور اسے کہا کہ بے شک میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں. اس کے بعد بڑی اہم رہنمائی دی جا رہی ہے, جب انسان دعوت کے مرحلے میں ہو, دعوت دین کا کام کر رہا ہو, تو عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے اور برائی کا جواب اچھائی سے دینا ہے. فرمایا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, اور برابر نہیں ہو سکتی نیکی اور برائی. ادفع بالتی ہی احسن, تو اس کو دور کیجئے اس طریقے پر, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو عمدہ ہو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ شخص جس کے اور آپ کے درمیان عداوت تھی, کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, تو گویا وہ گرم جوش دوست بن جائے گا. یہ بڑی اہم رہنمائی ہے. اگر برائی کا جواب ہم بھی برائی سے دے دیں تو فرق کیا رہا, پھر کس بات کی ہمدردی ہوگی کہ اس کی بنیاد پر ہم کسی کو دعوت دیں گے؟ نہیں, برائی کا جواب بھلائی. بڑے پیارے الفاظ ہمیں ملتے ہیں صحیح بخاری میں, جب پہلی وحی نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کو خوف ہو اپنی جان کا, تو تفسیر ملتی ہے بخاری شریف میں, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں, آپ نے کہا میں تو ضائع ہو جاؤں گا. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا کہ نہیں, اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا. اب آپ الفاظ سنیے, جو آپ کو کاٹتا ہے آپ اس سے جڑتے ہیں, جو آپ کو محروم کرتا ہے آپ اس کو عطا کرتے ہیں, جو آپ کو برا بھلا کہتا ہے آپ اس کو دعائیں دیتے ہیں. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے ممکن ہے اللہ کو دعائیں کرتا ہے؟ یہ اخلاق کہ برائی کا جواب بھلائی سے, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ انسان بھی انسان ہے, دل میں اللہ نے کچھ رکھا ہے, اس کے شریف النفس ہوگا, شریف الفطرت ہوگا. ہٹ درمی پر نہیں آئے گا, ہٹ درمی پر آ جائے تو بات الگ ہے, لیکن شریف الفطرت ہے, نمق انسانیت باقی ہے. تو لازمی نتیجہ کیا ہے؟ جب تم برائی کے جواب بھلائی سے دو گے, اس کے دل میں نرمی پیدا ہوگی, دشمنی ختم ہو جائے گی, اور وہ تمہارا جرم جوش دوست بن جائے گا. ہاں, یہ کام آسان نہیں, اس دعوت کے کام میں اپنی انا کو فنا کرنا ہوتا ہے, اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. تو یہ کام وما یلقاها الا الذین صبروا, یہ بات, یہ سعادت نہیں ملتی مگر انہیں جنہوں نے صبر کیا. یہ صبر کیا ہے؟ اپنے مزاج پر صبر. یہ صبر کیا ہے؟ اپنی انا پر صبر. یہ صبر کیا ہے؟ آنے والے مسائل پر صبر. یہ صبر کیا ہے؟ شیطان کی طرف سے لگنے والی چوک کو روکنا, جس کا فکر آگے آئے گا. وما یلقاها الا الذین صبروا, اور یہ سعادت نہیں ملتی مگر انہیں جنہوں نے صبر کیا. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم, اور یہ سعادت صرف انہیں کو ملتی ہے جو بڑے ہی نصیبوں والے ہیں. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. اچھا, اب اگلی بات بڑی اہم, شیطان کیسے گوارا کر لے گا کہ دعوت کا کام ہو, اور شیطان کیسے گوارا کرے گا کہ دعوت کا کام کرنے والے عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کرے کہ جس سے دعوت کو پروان چڑھنے کا موقع ملے, دعوت اللہ کو وہ چوک لگانے کی کوشش کرے گا. اس کے متعلق فرمایا وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ, اور اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگ جائے, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ, انہ ہو السمیع العلیم, بے شک وہ اللہ خوب سننے والا خوب علم رکھنے والا ہے. شیطان ورغلاتا ہے, الذی یوسوس فی صدور الناس, پھونکے مارتا ہے سینوں میں, بہکانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن کیا اس کی طاقت کا کوئی موازنہ ہے رحمان کی طاقت سے؟ نہیں نا. تو اس رحمان کی پناہ میں آ جاؤ. بڑی پیاری مثال کسی نے دی, اگر آپ محلے میں باہر جائیں اور کوئی کتا آپ پر حملہ آور ہونے لگے, تو یا تو دوڑنا شروع کر دے تو وہ آپ سے زیادہ تیز دوڑے گا. دوسری صورت کیا ہوگی, اگر اس کا مالک نظر آئے تو کیا کریں گے آپ؟ مالک کو کہیں گے ذرا سیٹی بجاؤ. مالک سیٹی بجائے گا اور وہ کتا مالک کے قدموں میں سر لے جا کے رکھ دے گا اور آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا. تو یہ ہے کہ رحمان کی پناہ میں آ جاؤ تو شیطان کے حملے و چوک سے بچ جاؤ گے. میں عرض کر چکا, معوذتین کا اہتمام کرنا چاہیے, آخری دو صورتیں اعوذ باللہ پڑھ لینا چاہیے, سورہ مؤمنون آیت 97-98 میں بڑی عمدہ دعا, بیت الخلاء میں جانے سے پہلے دعا وہ پڑھ لینی چاہیے, اور لباس تبدیل کرے تو بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے, اور اہم ترین شے دوا میں ذکر, اسے کہ سورہ زخرف آیت نمبر 36 میں الفاظ ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, جو رحمان کے ذکر سے ہٹتا ہے اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے شیطان مقرر کر دیتے ہیں, اس کا ساتھی بن جاتا ہے. تو دوا میں ذکر الہی, قرآن سے سہارا, نماز سے سہارا, مختلف اوقات کی مسنون دعاؤں کا سہارا, مختلف اذکار کا سہارا, مستقل اگر رہے تو ہم رحمان کی پناہ میں رہیں گے, شیطان کی چوک سے بچ جائیں گے. فاستعذ باللہ, تو اللہ کی پناہ میں آؤ, انہ ہو السمیع العلیم, بے شک اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے. اب اللہ کی نشانیوں کا ذکر ہے, وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ, اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن, وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, اور سورج اور چاند, لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, تم نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو, واسجدوا للہ, اور سجدہ کرو اللہ کو, الذی خلقہن, جس ان سب کو پیدا کیا, ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر تم اس اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو, فان استکبروا, پھر اگر وہ تکبر کریں, فالذین عند ربک یسبحون لہ باللیل والنہار وہم لا یسأمون, تو جو وہ یعنی فرشتے ہیں آپ کے رب کے نزدیک, وہ رات دن اس اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ اس سے تھکتے نہیں ہیں. ومن آیاتہ, اور اس کی نشانیوں میں سے ہے, انک تر الارض خاشعتن, کہ تم زمین کو بالکل سنسان دیکھتے ہو, فاذا انزلنا علی الماء اهتزت وربت, جب ہم نے اس پر پانی اتارا وہ لہلانے لگ جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ لہلانے لگتی ہے اور خوب پھول جاتی ہے، اس پہ خوشحالی آ جاتی ہے۔ ان الذی احیاها لمحی الموتی، بے شک جس اللہ نے اس کو زندہ فرمایا ہے وہی مردوں کو زندگی عطا فرمائے گا۔ انہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ مثال قرآن بار بار دیتا ہے کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، فکر مند کیوں ہوتے ہو، اعتراض کیوں کرتے ہو، نکتہ چینی کیوں کرتے ہو، جو اللہ اتنی بڑی زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرنے پر قادر ہے وہی اللہ تمہیں دوبارہ بھی زندگی عطا فرمائے گا۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات میں تجربی اختیار کرتے ہیں، ٹیڑھ اختیار کرتے ہیں یا الٹے معانی پہناتے ہیں، لا یخفون علینا، وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ اللہ کی آیات میں ٹیڑھ کیا ہے؟ سیاق و سباق سے ہٹ کے اس کا مفہوم بیان کرنا، من مانی تفسیر بیان کرنا، اللہ نے جس ذات مبارکہ کو اس کی وضاحت کے لیے مقرر فرمایا اس کی بیان کردہ تشریح سے اختلاف کرنا، اپنی عقلی توجیہات پیش کرنے کی کوشش کرنا، یہ ساری چیزیں اس بات میں داخل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان آیات کے ساتھ ہنسی مذاق کیا جا رہا ہو۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجے فقیحان حرم بے توفیق نہیں۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، بے شک جو لوگ ہماری آیات میں ٹیڑھ اختیار کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ افمن یلقا فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامۃ، تو کیا جو شخص آگ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ کہ جو روز قیامت امن کے ساتھ آئے؟ اعملوا ما شئتم، تم جو چاہو کرو، انہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے۔ ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا قرآن کا، ذکر یعنی قرآن کا، جبکہ وہ ان کے پاس آ گیا، مراد یہ کہ وہ اپنا انجام دیکھ لیں گے، الفاظ محذوف ہیں، انڈرسٹوڈ ہیں۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَظِيمٌ، بے شک یہ بڑی باعزت کتاب ہے اور گرامی قدر کتاب ہے۔ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ، باطل نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ نازل کیا گیا اس ہستی کی طرف سے جو حکمت والا ہے اور آپ سے آپ اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ یہ بھی حفاظت قرآن کی طرف اس آیت میں اشارہ کہ باطل اس میں کہیں سے دخل اندازی نہیں کر سکتا، اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اللہ نے۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 9، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورہ القیامہ میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، آیت نمبر 17-18 میں، ان علینا جمعہ و قرآنا، اس کا جمع کرنا بھی ہمارے ذمے، اس کا پڑھا دینا بھی ہمارے ذمے۔ مزید سورہ کہف آیت نمبر 27، اللہ کی ان کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ قرآن اپنی حفاظت خود کرتا ہے۔ ہم کئی مقامات پڑھ آئے کہ اس قرآن کو اللہ نے اس انداز سے جمع فرمایا کہ اگر باطل نے آنے کی کوشش بھی کی تو خود قرآن نے اس پر چیک اینڈ بیلنسز لگائے اور اس کتاب نے اپنے ہی الفاظ کے ذریعے سے اپنی حفاظت کا اہتمام فرمایا۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کچھ نہیں کہا جاتا سوائے اس کے کہ جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا جا چکا ہے۔ ان ربک لذو مغفرۃ و ذو عقاب علیم، بے شک آپ کا رب بڑی مغفرت والا ہے اور دردناک سزا دینے والا ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، اور اگر ہم قرآن کو عجمی زبان کا بناتے تو وہ کہتے کہ اس کی آیات کیوں صاف طور پر بیان نہیں کی گئیں۔ أعجمي عربي، کہ کتاب عجمی، اور یہ رسول وہ عربی ہیں یا لوگ وہ عربی ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ تو اگر اللہ تعالی کسی عجمی پر کلام نازل کر دیتے یا عجمی زبان میں نازل کرتے تو یہ اعتراض کرتے، تو اللہ نے ان کے لیے انہی کی زبان میں نازل کیا، انہی میں سے رسول کو کھڑا کیا۔ قل هو للذین آمنوا ہدى و شفاء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر وهو علیہم عمى، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور یہ ان کے لیے اندھے پن کا دریا ہے۔ اہل ایمان کے حق میں شفا، اور ایمان نہ لانے والوں اور انکار کرنے والوں کے حق میں کہ اندھے پن کا دریا بنے گی۔ تفسیر کر چکا، اگر انسان کا معدہ درست تو غذا معمولی بھی ہوگی، باڈی صحیح طرح فنکشن کرے گی۔ انسان کا معدہ خراب، بہترین غذا بھی دے دی جائے تو وہ خرابی میں اضافہ کرے گی۔ اولئک ینادون من مکان بعید، یہ لوگ پکارے جاتے ہیں گویا کسی دور کی جگہ سے، سنتے ہی نہیں ہیں۔ اس کے بعد آخری رکوع اب ہے سورہ حامیم سجدہ کا، کہ جس میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کچھ ذکر آ رہا ہے اور قیامت کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ انسان کی سطحی جو طبیعت ہو جاتی ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی حقانیت کی طرف توجہ آخر میں دلائی ہے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، تو اس میں اختلاف کیا گیا، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یقیناً وہ ضرور اس کے تردد میں ڈالنے والے شک میں ہیں، مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، جس نے اچھا عمل کیا تو اپنے بھلے کے لیے کیا، وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اور جس نے برائی کی تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اے نبی آپ کا رب اپنے بندوں پر بالکل بھی ظلم فرمانے والا نہیں ہے، إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ، قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے، سورہ لقمان کی آخری آیت آیت نمبر 34، إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، فرمایا إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ، قیامت کا علم اسی کی طرف لوٹتا ہے، وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا، اور کوئی پھل اپنے گھاگوں سے یعنی غلافوں سے نہیں نکلتا، وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِ، اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے نہ وہ کسی بچے کو جنم دیتی ہے مگر یہ کہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، اور جس دن وہ نے پکارے گا کہاں ہے میرے شریک، قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيد، وہ کہیں گے ہم تو تجھ سے یہ عرض کرتے ہیں اللہ کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کا گواہ نہیں کہ ہم کسی کو پوچھتے بھی تھے، فَوَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، اور وہ جن کو اس سے قبل اللہ کے سوا پکارتے تھے وہ ان سے گم ہو گئے، وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيص، اور انہوں نے سمجھ لیا تب ان سے کوئی خلاصی نہیں ہے، یعنی اب ان کے لیے کوئی خلاصی نہیں ہے، نجات کا کوئی راستہ نہیں، اب انسان کا ذکر ہے اس کے سطحی تن کا، لا صبر انسان میں دعا الخیر، انسان بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا، وہی مسو شرو فیقوس القنوت، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو نا امید ہو کر مایوس ہو جاتا ہے، ولئن اذقنا رحمتا منا من بعد ضراء مسته، اور اگر ہم اسے کوئی تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اپنی طرف سے اپنی رحمت کا اسے مدد چکھائیں، لیقولن ھذا لی، وہ ضرور کہے گا یہ تو میرے لیے ہے، یعنی تکلیف آتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے اور کچھ ملتا ہے تو اس پر اترانا شروع کر دیتا ہے، اور ہم پڑھ چکے قارون کا واقعہ سورہ قصص کے 8 رکوع میں، پھر ایک اور واقعہ سورہ کاف کے رکوع نمبر 5 میں، کہ ذرا کچھ آتا ہے تو انسان گھمنڈ میں آ جاتا ہے اور پھر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ وما اظن الساعۃ قائما، اور میں خیال نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اور اگلا خناس کیا ہوتا ہے، چلو اگر ہو بھی گئی تو یہاں دے دیا گیا تو وہاں بھی دیے جائیں گے، بھلے رجعت الى ربی انی عندہ للحسنی، اور اگر مجھے اپنے رب کی طرف لٹایا گیا تو بے شک اس کے پاس میرے لیے یقیناً بھلائی ہوگی، یہ ایک اور خناس، حالانکہ یہ عقل کے اندھے یہ نہیں سمجھتے کہ دنیا اللہ نے آزمائش کے لیے پیدا کی، سورہ ملک کی آیت نمبر 2، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے قائم فرمایا کہ اللہ تمہاری آزمائش فرمائے کہ تمہیں عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے، سورہ فجر کی آیت نمبر 15 اور 16، اللہ دے کر بھی آزما رہا ہوتا ہے اور اللہ لے کر بھی آزما رہا ہوتا ہے، دنیا میں مل جانا اس بات کی قطعاً علامت نہیں کہ وہاں بھی مل جائے گا، ورنہ فرعون بھی کامیاب اور حامان و قارون بھی کامیاب ہو جائیں گے، نہیں یہ سب کچھ آزمائش، فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، پس ہم کافروں کو ان کے اعمال سے ضرور آگاہ کریں گے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم انہیں ضرور چکھائیں گے ایک عذاب سخت، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور اپنا پہلو بدل لیتا ہے، بھول جاتا ہے اللہ کو، اکڑ میں آ جاتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَظِيمٍ، اور جب اسے ذرا تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعاؤں کا کرنے والا بن جاتا ہے، یہ ہے بدلتے حالات میں اس کا عمل صحیح نہیں ہوتا، جبکہ مومن کا معاملہ کیا ہے، بخاری شریف کی حدیث، کوئی نعمت ملتی ہے تو اللہ کا فضل سمجھتا ہے شکر ادا کرتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے اللہ کا حکم سمجھتا ہے صبر کرتا ہے، دونوں حالوں میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہوتا ہے، ثواب دیا جاتا ہے، قل ارایتم، اہلمی سے فرمائیے ذرا دیکھو، ان کان من عند اللہ، اگر یہ یعنی قرآن، کیونکہ اللہ کے پاس سے ہے، ثم کفرتم بہ، پھر تم نے اس کا انکار کیا، من اضل ممن ہوا فی شقاق بعید، تو اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو دور دراز کی ضد میں ہو، اتنی واضح علامات اس قرآن میں، اتنی واضح نشانی اس قرآن میں، اتنے واضح دلائل اس قرآن میں، پھر بھی اس کا انکار کرتے ہو، اسی بات کو اگلی آیت میں کہا گیا، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب ہم اپنی آیات انہیں دکھائیں گے آفاق میں، اس کائنات میں، وفی انفسہم، اور خود ان کی اپنی جانوں میں، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ قرآن ہی حق ہے۔ یہ قرآن کریم کی وہ آیت مبارکہ کہ جو اس بات کو واضح کرتی ہے کہ یہ قرآن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جانے والا زندہ معجزہ ہے۔ معجزات یوسف علیہ السلام کو بھی دیے گئے ہوں گے یقیناً، معجزات عیسیٰ علیہ السلام کو بہت دیے گئے، موسیٰ علیہ السلام کو کئی ایک دیے گئے، اور انبیاء اور رسول کو بھی دیے گئے، وہ وقتی تھے، حسی تھے، محسوس کیے جا سکتے تھے، چھو کر وہ ختم ہو گئے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ معجزہ اللہ نے دیا جو ہر ایج میں اس ایج کے اسٹینڈرڈس کے مطابق ویریفائبل ہوگا، کوئی بھی دور آ جائے، اور دور نبوی کے بعد سے سارا دور علمی دور چلا رہا ہے، یہ علم کا دور ہے، بیسیکلی انسان اپنی عقل کی معراج پر پہنچا ہوا ہے، تو جس دور کا جو اسٹینڈرڈ ہوگا یہ قرآن اس اسٹینڈرڈ پر ویریفائبل ہوگا، ہر دور کے لیے اللہ تعالیٰ کا چیلنج۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 23، وَإِن كُنتُ فِي غَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اس کلام پر شک ہے جو ہم نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تو لے آؤ پھر اپنے شہداء، اپنے سارے مددگاروں کو بلا لو، اور قرآن کی کسی صورت جیسی کوئی شے لا کر دکھا دو اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر یہ نہ کر سکو، ہرگز نہیں کر سکو گے، تو آگ سے ڈرو۔ پھر یہ چیلنج آج بھی قرآن کا ہے، اور آج سائنس انسان کو جہاں لے کر گئی، چاہے وہ بلیک ہولز کا تصور ہو، چاہے وہ بگ بینگ کی تھیوری کا معاملہ ہو، چاہے وہ ایکسپینشن آف دا یونیورس کا معاملہ ہو، چاہے وہ گیسیس میٹرز کا معاملہ ہو بگ بینگ سے پہلے کا، چاہے وہ شہد کی مکھی کے پروسیس کو سمجھائے جانے کا معاملہ ہو، جس لیول پہ جا کے سوچیں گے اس قرآن کی حقانیت سامنے آتی چلی جائے گی۔ مزید یہ، اس کائنات میں اللہ کی نشانیاں غور و فکر کرو، اللہ تک پہنچو گے، اور جب اللہ تک پہنچو گے تو اس کی کتاب کو بھی دیکھو گے، کوئی کانٹرڈکشن نہیں ملے گا۔ اپنے اندر جھانک کر دیکھو، اللہ کی معرفت کی نشانیاں ملیں گی، اللہ کی معرفت تک پہنچو گے، اس کی کتاب کو دیکھو گے، کوئی کانٹرڈکشن نہیں ملے گا۔ جیسے کسی نے بڑی پیاری بات کہی، قرآن از دی ورڈ آف اللہ سبحانہ و تعالی، قرآن اللہ کا کلام ہے، اینڈ یونیورس از دی ورک آف اللہ سبحانہ و تعالی، اور دی ایکٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی، یہ کائنات اللہ کا عمل ہے، تو اللہ کے قول اور اللہ کے عمل میں، اللہ کے کلام اور اللہ کی کائنات میں کوئی تضاد نہیں ہوگا۔ جتنا اس قرآن پر غور کرو گے، جتنا کائنات میں غور و فکر کرو گے، اللہ کی معرفت تک پہنچو گے، یہ ایک آرگینک ہول ہے، کوئی کانٹرڈکشن نہیں ملے گا، اور تمہاری عقل دنگ رہ جائے گی۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، انقریب آفاق اس کائنات میں، وفی انفسہم اور ان کی اپنی جانوں میں، ہم اپنی نشانی ان کو دکھائیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن الحق ہے، بالکل سچا ہے، صداقت پر مبنی ہے۔ اولم یکفی بربک، کیا نبی آپ کے رب، اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ کے رب کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ وہ ہر شے کا از خود شاہد ہے، گواہ ہے، جاننے والا ہے؟ الا آگاہ ہو جاؤ، انہم فی مریت من لقاء ربہم، جو اپنے رب کی ملاقات سے شک میں ہیں، الا آگاہ ہو جاؤ، انہ بکل شیء محیط، بے شک وہ اللہ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔